سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل اردو کارنر کو اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم فرینڈز، اردو کارنر چینل میں آپ سب کو ویلکم۔ پیش خدمت ہے کہانی آسیب نگری کا چوتھا حصہ۔ میں خواب دیکھ رہا تھا جس میں میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اور ان لوگوں کی گرفت سے نکلنے میں ناکام رہتا ہوں۔ وہ مجھے مسحری سے اٹھا لیتے ہیں اور مجھے اسی طرح اٹھائے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ میں سخت جدوجہد کر رہا ہوں لیکن میری جدوجہد کامیاب نہیں ہوتی اور مجھے دروازے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میری حالت بہت بری ہے، بدن خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے، لیکن ان کی گرفت مضبوط ہے۔ انہوں نے میرا منہ بدستور پکڑ رکھا ہے۔ پورے گھر میں سب سے انوکھی حیثیت کی حامل پراسرار خاموشی ہے۔ آخر وہ لوگ مجھے لے کر اس بدنما اور بدصورت عمارت کے چھوٹے سے دروازے سے داخل ہو گئے۔ یہ جگہ میں نے اس وقت دیکھی تھی جب بلی میرے ہاتھوں مری تھی۔ اس وقت بھی یہ جگہ بہت صاف ستھری تھی اور یہاں اچھی خاصی روشنی تھی۔ مجھے لانے والے سیاہ پوش ایک دیوار کے پاس پہنچے۔ دیوار میں ایک زنگ آلود کنڈا لگا ہوا تھا جس کی یہاں موجودگی کا بظاہر کوئی جواز نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نے کنڈے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دروازہ کھل گیا جو کافی چوڑا تھا۔ اندر تیز روشنی تھی اور اس روشنی میں دروازے کی دوسری جانب سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکیلا اور میں اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں طے کر کے وہ لوگ مجھے جس جگہ داخل ہوئے، یہ ایک وسیع اور کشادہ کمرے جیسی جگہ تھی۔ کمرے میں 10-11 افراد بیٹھے تھے۔ یہ وہی سیاہ پوش تھے جیسے مجھے لے کر اندر آئے تھے، لیکن ان کے چہرے کھلے تھے اور اندر موجود روشنی میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ عجیب سی شکلیں تھیں، عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ مجھے ایک چوڑے مونڈے پر بٹھا دیا گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو آس پاس کھڑے لوگوں نے مجھ پر دباؤ ڈال کر پھر بٹھا دیا، اور ان میں سے ایک نے پہلی بار غرائی ہوئی آواز میں کہا، خاموش بیٹھے رہو ورنہ رسیوں سے باندھ دیا جائے گا۔ عجیب سی بھیانک آواز تھی۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن سے جان نکل رہی ہو۔ بہرحال میں بیٹھ گیا۔ میری نگاہیں خوفزدہ انداز میں اس ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ سامنے ہی دروازہ تھا جس پر پرانی طرز کا بوسیدہ سا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اچانک ہی پردے کے پیچھے سے ہلچل ہوئی اور پھر ایک بھاری بدن کی عورت اندر سے دوڑتی ہوئی آئی، اور آتے ہی اس نے میرے بال نوچنے کی کوشش کی۔ میرے لباس کو کھینچا، لیکن وہ سیاہ پوش جو میرے پیچھے کھڑے تھے جلدی سے آگے بڑھے اور انہوں نے عورت کو کھینچ لیا۔ سامنے بیٹھے شخص نے اٹھ کر کہا، ہوش سے کام لو گورنی، تمہیں اس لیے یہاں نہیں بلایا گیا۔ ہم تو حاجی صاحب کے کہنے پر تمہارے اور اس آدمی کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں۔ ارے تم پر لعنت ہو، اس نے میری بچی مار دی اور تم اس کے اور میرے درمیان صلح کروانے لائے ہو۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس سے اپنی بیٹی کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں اسے فنا کر دوں گی، میں اس کے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گی، سمجھے تم؟ عورت پھر مجھ پر جھپٹی۔ میں تو اب کسی کوشش کے قابل ہی نہیں رہا۔ خاموشی سے بیٹھا پھٹی پٹی آنکھوں سے اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے سکتا ہو گیا ہو۔ عورت نے کئی بار مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں موجود لوگوں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ دیکھو گورنی، جو کچھ ہوا ہے دھوکے سے ہوا، حاجی صاحب یہی کہتے ہیں۔ حاجی صاحب نے تمہیں تسلی دینے کے لیے کہا ہے۔ عورت کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، اسے میرے حوالے کر دو، تم لوگ اپنا انصاف اپنے پاس رکھو، فیصلہ میں خود کروں گی۔ اور حاجی صاحب تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم ڈرو حاجی صاحب سے، میں نہیں ڈرتی، کسی کو نہیں مانتی میں۔ دیکھو ہماری حاجی صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، وہ جو فیصلہ دیں گے اس کا احترام ہے۔ عورت کہنے لگی، میں کسی کا فیصلہ نہیں مانتی، میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، میں اس آدمی سے انتقام لے کر رہوں گی، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ عورت نے ایک پھر لمبی چھلانگ لگائی اور پوری قوت سے مجھ سے ٹکرائی۔ میں نیچے گر گیا اور اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھیں بند رہیں، پھر کہیں سے سورج کی روشنی نے میری پلکوں کو گدگدایا اور میں جاگ گیا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، دن نکل آیا اور نہ جانے کیا وقت تھا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے تھے، پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے کیسا بھیانک خواب دیکھا تھا، ظاہر ہے جو کچھ ہو رہا تھا یہ اسی خواب کا حصہ تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی، اندر آنے والے سرفراز بھائی تھے۔ مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائے اور کہنے لگے، جاگ گئے تم؟ جی بھائی جان، میں جاگ گیا، بس کچی پکی نیند ہی تھی، پہلے گہری نیند سو گیا مگر ایک دو گھنٹے کے بعد آنکھ کھل گئی۔ تم بستر پر نہیں تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو کہیں نہیں گیا سرفراز بھائی، میں نے کہا۔ اور سرفراز بھائی میں نے خیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، پھر بولے، مجھے بتاؤ تو صحیح تم کہاں تھے، پتہ نہیں کیوں مجھ سے چھپا رہے ہو۔ یار میں تمہارا دوست بھی ہوں، بھائی جان کہنے لگے، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں کمرے میں آیا تو تم اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، تمہیں کمرے میں نہ پا کر مجھے تشویش ہوئی۔ میں یہاں سے نکلا، ماما کے کمرے کی طرف گیا، ہیرا اور سلطانہ کے کمرے میں بھی گیا، وہ دونوں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ یہی کیفیت تایا ابو کے کمرے کی تھی، راہداریوں میں گھومتا پھرتا رہا، لیکن رات کو آدھے گھنٹے تک واپس آیا، تب بھی تم اپنی مسحری پر موجود نہیں تھے۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ تم آخر کہاں گئے ہوگے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آئی تو میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سرفراز بھائی بول رہے تھے اور میرے رونگٹے کھڑے تھے۔ سرفراز بھائی کا کہنا ہے کہ میں مسحری پر موجود نہیں تھا، تو پھر کیا واقعی وہ سیاہ پوش مجھے اٹھا کر لے گئے تھے؟ اور جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ اچانک ہی مجھے اپنے شانے کے پاس ایک ہلکی سی سوزش کا احساس ہوا اور میرے ہاتھ بے اختیار شانے پر پہنچ گئے۔ مجھے یاد آیا کہ جب پہلی بار اس عورت نے مجھ پر حملہ کیا تھا تو اس کا ناخن میرے شانے میں لگا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیر کر سوزش کو محسوس کیا، لیکن سرفراز بھائی کو ابھی کچھ بتانا مناسب نہیں تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے میری زبان کھلنے سے روک دی ہو۔ چلو بھائی اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، کیا سوچ رہے ہو؟ سرفراز بھائی نے کہا اور واپس دروازے سے نکل گئے۔ میں بری طرح الجھا تھا کہ رات کے واقعات خواب نہیں تھے، اگر خواب تھے تو پھر میں اپنی مسحری سے کیوں غائب تھا؟ سرفراز بھائی جس انداز میں بتا رہے تھے وہ غلط نہیں تھا۔ غسل خانے میں جا کے میں نے قمیض کے بٹن کھولے اور اپنے اس شانے کو دیکھنے لگا۔ شانے پر ناخن کا واضح نشان تھا، کھال ادھڑ گئی تھی اور ہلکا ہلکا خون تھا، بظاہر اس جگہ چوٹ لگنے کی کوئی نشان نہیں تھا، جس کا مطلب ہے کہ رات کی کہانی کوئی خواب بھی نہیں تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکل آیا، طبیعت میں کھویا سا پن تھا، لیکن باہر آ کر میں نے سوچا کہ ابھی سے ماما دانیا اور سرفراز بھائی کو اس کہانی میں لپیٹ لوں تو دوہری مشکل ہو جائے گی، فی الحال ہم یہ گھر چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں اس کے بعد ان کے پاس گیا، تایا ابو اور باقی سب بیٹھے تھے۔ تایا ابو کہنے لگے، بھائی اب تم لوگوں کی کیا مرضی ہے، کیا تم واپس جاؤ گے یا یہیں پاکستان میں رہنا پسند کرو گے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم پاکستان میں رہو۔ سرفراز بھائی اس سوال پر تھوڑے بے چین ہو گئے، انہوں نے کہا، تایا ابو میں وہاں نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، بیٹے آپ دونوں ہونہار ہیں، یہاں کئی علاقوں میں آپ کی زمینیں ہیں جس سے خاصی آمدن ہے، تم یوں کرو کہ ظاہر حسین سے ملنے کے بعد جب تمہاری جائیداد امتیاز احمد کے بینک بیلنس کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہو جائیں تب فیصلہ کرنا۔ میرا خیال ہے تم بحرین میں جو نوکری کر رہے ہو وہ بالکل غیر ضروری ہے، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، ان کی کوئی معاشی مجبوری نہیں۔ میرا مطلب ہے تم سمجھ گئے ہو کہ بیٹا امتیاز بھی وہاں معاشی مجبوری کی وجہ سے نہیں گیا تھا، پاکستان تم دونوں کا گھر ہے، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، تمہیں یہاں رہنا چاہیے۔ سرفراز بھائی کہنے لگے، تایا ابو آپ یقین کریں ہم بہت برے حالات میں یہاں آئے ہیں جب سے ہمیں پاپا کی موت کی خبر ملی ہے، لیکن ہمیں پاکستان بہت اچھا لگتا ہے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بار مجھے مناما جانا پڑے گا، وہاں پاپا کے کچھ حسابات ہیں، وہاں انہوں نے ایک بڑی پوسٹ پر نوکری کی، ان کے واجبات وصول کرنے ہیں اور یہاں سے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، ان سب کاموں کے بعد مجھے بحرین جانا پڑے گا۔ میں نے مالکان سے یہی کہا ہے کہ مجھے پاپا کی موت کی خبر ملی ہے اور میں وہاں جا کر تحقیقات کرنا چاہتا ہوں۔ تایا ابو کہنے لگے، ہاں بالکل تمہارا فیصلہ درست ہے۔ سرفراز بھائی کہنے لگے، یہ تمام معاملات طے ہو جائیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہی رہیں گے۔ میں سرفراز بھائی کی بات سے بالکل متفق تھا۔ اسی دن نادر خان اپنے ساتھ ایڈوکیٹ زاہد حسین کو لے کر آ گئے۔ نادر خان ایس ایچ او شریف آدمی تھا، سادہ لباس میں آیا اور اپنے ساتھ ایک محرر کو بھی لے آیا۔ کہنے لگا، میں آپ لوگوں کا دل سے احترام کرتا ہوں، اگر کوئی بات غلط محسوس کریں تو مجھے معاف کر دیجئے گا، ضروری کاروائی کے دوران کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں، میں بھابھی صاحبہ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، نادر خان ایس ایچ او نے کہا۔ ماما کچھ گھبرا گئی، ویسے بھی وہ زیادہ بولنے کی عادی نہیں تھی، کم گو تھی اور پیچیدگیوں سے گھبراتی تھی، لیکن تایا ابو نے کہا، جی آپ بولیے جو کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ بھابھی صاحبہ، اولاد سے والدین کا گہرا رشتہ ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بیویوں کو معلوم ہوتی ہیں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ امتیاز صاحب کے ملک چھوڑ جانے کی وجہ کیا تھی، جبکہ آپ لوگ کافی دولت مند اور صاحب جائیداد ہیں؟ باہر دنیا کتنی حسین کیوں نہ ہو، کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امتیاز صاحب کسی نوکری یا کسی ضرورت کے لیے ملک سے باہر نہیں گئے تھے۔ ماما بتانے لگی، جی جائیداد ہی کے سلسلے میں شاید ان سے کچھ اختلافات اپنے اہل خاندان سے تھے، انہی کی بنا پر وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ پہلے وہ لندن آئے، وہاں ان کی ملاقات میرے والد سے ہوئی، خاصے دن وہ میرے والد کے ساتھ رہے اور میری ان سے شادی ہو گئی، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، منامہ کی کمپنی سے ان کے معاملات لندن میں ہی چل رہے تھے. اس کمپنی نے انہیں طلب کر لیا. پہلے وہ پروڈکشن سپروائزر رہے اور اس کے بعد ترقی کرتے کرتے جنرل مینیجر کے عہدے تک پہنچ گئے. تنخواہ معقول تھی اور عزت کا مقام تھا. پاکستان میں ہماری چونکہ کافی جائیدادیں تھیں, وہ اکثر یہاں آتے اور اپنا حساب وصول کر کے 10-15 دن میں واپس لوٹ جاتے. وکیل ظاہر حسین نے کہا, جی اس بات کی تصدیق میں کرتا ہوں. نادر خان نے اپنے ساتھ آئے ہوئے محرر کو اشارہ کیا اور محرر تیزی سے ماما کا یہ بیان لکھنے لگا. پھر نادر خان نے کہا, یہاں انہوں نے اختلافات کے بارے میں آپ کو کوئی تفصیل بتائی؟ ماما کہنے لگی, نہیں, ایک بار میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ کچھ چیزیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا, تو میں خاموش ہو گئی. نادر خان کہنے لگا, ٹھیک ہے, آپ کا بیان مکمل ہو گیا. انہوں نے سرفراز بھائی سے پوچھا, بیٹا آپ اس سلسلے میں کوئی میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے, نہیں, پاپا نے مجھے اپنی کمپنی میں ملازمت دی تھی اور میں اب وہاں کام کر رہا ہوں. آمدن بہت سی, کبھی پاپا سے جائیداد اور دولت کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا. ہاں جب ہم ان سے پاکستان آنے کی بات کرتے تو وہ ہمیں ٹال دیتے اور کہتے کہ یہاں دشمن انہیں نقصان پہنچائیں گے. پھر نادر خان پوچھنے لگا, کیا کبھی انہوں نے کسی دشمن کی تصدیق کی؟ جی نہیں, بالکل نہیں, کبھی کسی دشمن کی نہ تصدیق کی نہ اس کی نشاندہی کی. پھر ایس ایچ او صاحب کہنے لگے, ٹھیک ہے, تو ظاہر حسین صاحب اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کی طرف سے امتیاز صاحب کی موت کی رپورٹ جو درج کی اور اس لاش کے سلسلے میں کاروائی کی تفصیل بھی. میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو اس نشاندہی کے بعد میں نے فلیٹ کو سیل کر دیا ہے. میں چاہتا ہوں ظاہر صاحب کہ میں آپ کے اور ان دونوں حضرات کے سامنے فلیٹ کی تلاشی لوں. حالانکہ اس سلسلے میں ذمہ داری میری ہی ہے, لیکن میں ان دونوں کو اس معاملات میں شریک رکھنا چاہتا ہوں. سرفراز بھائی کہنے لگے, جی ایس ایچ او صاحب, یہ تو آپ کی بہت بڑائی ہے. کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ خاص طور سے دیکھنا ہوگا. میں فنگر پرنٹ ایکسپرٹ کو فلیٹ پر طلب کر لوں گا, پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لے کر آیا ہوں, اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. جی ضرور, سرفراز نے کہا. اس کے علاوہ میں دیکھوں گا کہ کن ذرائع سے میں رمزی صاحب کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں. مثلا جس کمپنی نے یہ فلیٹ بنائے ہیں اس کمپنی میں رجسٹری کس نام سے ہے اور بہت ساری باتیں. رمزی صاحب کا پتہ کرنا ضروری ہے. یہ ابتدائی کام ہم کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تایا ابو کہنے لگے, ہم اس قبر کی نشاندہی کروانا چاہتے ہیں جہاں پر امتیاز صاحب کو لاوارث لاش کے طور پر دفن کیا گیا ہے. نادر خان نے کہا, ہسپتال سے پتہ چل جائے گا, میں معلومات حاصل کر کے آپ کو اس قبر تک پہنچاؤں گا. اس دوران میں اور سرفراز بھائی پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھتے رہے. حالانکہ میڈیکل لینگویج میں تھی, لیکن تھوڑی بہت ہماری سمجھ میں آ رہی تھی. رپورٹ میں دم گھٹنا وجہ بتایا گیا تھا. گردن وغیرہ پر کسی دباؤ کے نشانات نہیں ملے تھے. جسم پر کوئی زخم نہیں تھا, بس دم گھٹنے سے موت واقع ہوئی. یہ رپورٹ نادر خان کو واپس کر دی گئی. نادر خان نے کہا, لاش میں نے فلیٹ میں اٹھوائی تھی, کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی. پھر نادر خان نے پوچھا, کیا آپ اس فلیٹ تک جانا پسند کریں گے؟ ہاں نادر صاحب, جب آپ اتنی مہربانیاں کر رہے ہیں تو براہ کرم یہ تکلیف بھی کر ڈالیے. ٹھیک ہے, آپ تیار ہو جائیے. میں نے اور سرفراز بھائی نے لباس تبدیل کیا. تایا ابو نے خود ہمارے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کی. تھوڑی دیر کے بعد ہم نادر خان کی کار میں چل پڑے. ظاہر حسین کے آفس کے سامنے نادر خان نے کار رکی اور ظاہر حسین برابر رابطہ رکھے ہوئے وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے اور ہماری کار اس فلیٹ کی طرف چل دی جہاں پاپا کا انتقال ہوا تھا. کچھ دیر کے بعد کار اس عمارت کے سامنے رک گئی جس میں فلیٹ واقع تھا. نادر خان کے پاس چابی تھی. اس نے محرر کو اشارہ کیا اور محرر نے سیل توڑ کر تالا کھول دیا. نادر خان کے ساتھ ہم اندر داخل ہو گئے. فلیٹ میں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سنسنی کا احساس ہوا. عجیب باہر سے کی نسبت سردی لگ رہی تھی. دروازہ بند کر دو, نادر خان نے محرر کو اشارہ کیا. پھر سرفراز بھائی سے بولا, آئیے. وہ ہمیں لے کر ایک کمرے میں پہنچا. پھر ایک طرف اشارہ کر کے بولا, لاش یہاں پڑی ہوئی تھی. میں نے اور سرفراز بھائی نے اس جگہ پر دیکھا. دل میں ایک دباؤ سا محسوس ہوا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں گھٹنوں کے بل جھکا اور فرش پر ہاتھ پھیرنے لگا, جیسے میں اپنے باپ کے لمس کو محسوس کر رہا ہوں. دوسرے ہاتھ سے میں نے اپنی ڈب ڈبائی آنکھوں کو صاف کیا اور پھر میری نگاہ فرش پر پڑی. کوئی 2.5 inch لمبے قالین کی رنگت سے ملتے کچھ بال زمین پر پڑے نظر آئے. میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ بال اٹھا لیے اور انہیں ہتھیلی پر رکھ کر اونچا کرتے ہوئے کہا, یہ بال کیسے ہیں؟ دیکھیے نادر صاحب. نادر خان نے چونک کر میری طرف دیکھا. اس دوران اس کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی. پھر اس نے چٹکی سے وہ بال ہتھیلی میں اٹھا لیے. یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ اس جگہ پڑے ہوئے تھے. یہ تو ادھر بھی ہیں, محرر نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا, اور ہم اس طرف متوجہ ہو گئے. بالکل کسی جانور کے بال معلوم ہوتے ہیں. کون سے جانور کے ہو سکتے ہیں؟ मुहर्रर बालों को त्वचों से देखने लगा, फिर बोला, नहीं साहब, बड़े अजीब बाल हैं, बिल्कुल सख्त, जैसे घोड़े के बाल। नहीं, ये घोड़े के नहीं हो सकते, बस ऐसा ही लगता है जैसे किसी जानवर के बदन से झड़े हों। और तलाश करो, बल्कि दूसरे कमरों में भी देखो, नादिर खान ने मुहर्रर से कहा और वह वहां से निकल गया। मुझे ताज्जुब है, मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस वक्त मैंने फ्लैट की तलाशी ली तो उस वक्त ये बाल वहाँ मौजूद नहीं थे, नादिर खान ने कहा। फिर ये कहाँ से आ गए, सरफराज भाई ने कहा। बस ये अंदाजा नहीं हो रहा ये किस चीज के बाल है, आप लोग इस चप्पे चप्पे की तलाशी लें, मैं भी देखता हूँ, नादिर खान ने कहा। सरफराज भाई तो SHO के साथ रहे, लेकिन मैं कमरे से बाहर निकल आया, दूसरे कमरों में तलाशी लेता रहा। फिर मुझे वो एक कमरे से निकलता हुआ मुहर्रर दिखाई दिया। मैंने कहा, कुछ पता चला? वो कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरे कमरों में ऐसे बाल नहीं हैं, बस इसी कमरे में थे। मुहर्रर उस कमरे में चला गया जहां सरफराज भाई और नादिर खान मौजूद थे। मैं एक कमरे में दाखिल हो गया, साफ सुथरा शफाफ सा फ्लैट था। मैं जिस कमरे में दाखिल हुआ वहां हवा और रोशनी काफी थी। फिर चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, दीवार में एक बहुत खूबसूरत अलमारी बनी थी, उसके करीब पहुंचकर हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोल लिया। अलमारी में पापा के कपड़े लटके थे, मैंने उनके सूट साफ पहचान लिए। हमारे पापा बड़े शफीक और मेहरबान इंसान थे, हमेशा हमारे साथ मोहब्बत से पेश आते। मैंने किसी ख्याल के तहत पापा के सूटों की तलाशी लेना शुरू कर दी, शायद कोई ऐसा निशान मिल जाए। हालांकि ये पुलिस का काम था, अगर पुलिस ने किया भी है तो उसने पापा की जेबों में क्या छोड़ा होगा। अलबत्ता नादिर खान जैसा नफीस इंसान कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर सकता, अगर उसे कुछ मिलता तो वो जरूर हमें बताता। पहले ही सूट की जेब में हाथ डाला कि एक लफाफा सा खड़कता महसूस हुआ, मेरा दिल तेजस्वी से धड़क उठा। मैंने जल्दी से वो लफाफा निकाला, ब्राउन रंग का लिफाफा था और उसमें कोई सख्त सी चीज महसूस हो रही थी। मैंने फौरन ही वो सख्त चीज लिफाफे से निकाली, ये एक फोटो था, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर। लेकिन उसे देखकर मेरे जहन को एक गहरा शौक लगा, ये चेहरा मेरे लिए नाआशना नहीं था, मुझे अपनी याददाश्त पर भरोसा था और अपनी बिनाई पर भी। ये तस्वीर उसी लड़की की थी जिसे उस रात मैंने ड्रेसिंग टेबल के सामने देखा था जो मेकअप कर रही थी, फिर वो अपनी जगह से उठकर गायब हो गई। बाद में इस ड्रेसिंग टेबल से मुझे मेकअप की कोई चीज नहीं मिली। इस पुरस्कार लड़की की तस्वीर पापा के कोट की जेब में कहां से आई, उसका पापा से क्या ताल्लुक था, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैंने उसे अजीबोगरीब आलम में देखा। रात का पिछला पहर ड्रेसिंग टेबल के पास रोशनी और वो मेकअप करने के बाद एक दीवार में गायब हो गई, मतलब तो ये था कि वो कोई माफूकुल फितरत शह है, फिर पापा से उसका क्या ताल्लुक। एक लम्हे में मैंने फैसला किया, वो तस्वीर को मैंने दूसरे लोगों से पोशीदा रखने के लिए उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। मैंने दूसरे लिबासों की भी तलाशी ली, लेकिन उसके अलावा मुझे वहां से कुछ नहीं मिला। कमरे का जायजा लेकर मैं बाहर आ गया, फिर फिंगरप्रिंट्स भी आ गए। फिर नादिर खान ने कहा कि हमें सामने वाले फ्लैट यानी उस पड़ोसी से मिलना चाहिए, ये कुत्सी साहब वही पड़ोसी थे जिनसे हमें पापा की मौत का इलम हुआ था। नादिर खान ने उन्हें बुलाया और वो गालबन लिबास वगैरह तब्दील करके वापस आए, सलाम दुआ हुई, उन्होंने नादिर खान को पहचान लिया, आप इंस्पेक्टर साहब हैं? असल में उस वक्त मैंने आपको वर्दी में देखा था, लेकिन मैं चेहरों को याद रखता हूँ। जी जी, आपका नाम कुत्सी है? जी हाँ, मैं सामने वाले फ्लैट में रहता हूँ। कुत्सी साहब, हम इस घर में मिलने वाली लाश के सिलसिले में तफ्तीश कर रहे हैं, इम्तियाज साहब की लाश मिली थी, ये दोनों उनके बेटे हैं, ये लोग मुल्क से बाहर रहते हैं। जी जी, कुत्सी साहब ने कहा। कुत्सी साहब, आप हमें रमजी साहब के बारे में बताइए, ये रमजी साहब कौन है? वो कहने लगे, जनाब हमने कभी देखा नहीं उन्हें, ऐसा लगता है कभी वो यहाँ आए नहीं, बस उस फ्लैट की सफाई करने पर एक नौकर आ जाया करता है जिसका नाम चांद खान है। चांद खान ने ही बताया था कि ये फ्लैट रमजी साहब का है और वो मुल्क से बाहर रहता है, कभी कभी पाकिस्तान आता है, कोई कारोबारी आदमी है, उन्होंने अपनी रिहाइश के लिए ये फ्लैट खरीदा है। फिर चांद खान ने ही बताया कि रमजी साहब के दोस्त आजकल फ्लैट में क्याम पजीर हैं, हमने उन्हें देखा था मगर कभी तारुफ नहीं हुआ, ये साहब अक्सर महीने दो महीने के बाद यहाँ आते थे, चार छह दिन रहते, बड़ी खामोश इंसान थे, एक दो बार सलाम दुआ हुई लेकिन ऐसे नजरअंदाज करके गुजर गए जैसे तारुफ को आगे ना बढ़ाना चाहते हों। जब कोई बंदा इस तरह का रवैया रखे तो किसे पड़ी है कि आगे पीछे फिरे। तो आपका मतलब है कि रमजी साहब कभी खुद इस फ्लैट में नहीं आए? अरे साहब, अगर आए भी होंगे तो हमने नहीं देखा, ना कभी मुलाकात हुई, बस नाम की हद तक जानते हैं। अच्छा, ये साहब अंदाजन कितनी बार यहाँ आए होंगे जिनकी लाश इस फ्लैट से मिली? असल में पड़ोसियों की खोज में रहना मेरी फितरत में शामिल नहीं, बस एक दो बार देखा होगा। चांद खान ने ये बताया कि ये रमजी साहब के दोस्त हैं जो इधर आकर रहते हैं। अरे भाई, ये बताइए कि चांद खान यहाँ कहीं आसपास रहता है? नहीं जी इंस्पेक्टर साहब, बस फ्लैट की सफाई करने कभी कभार आ जाता है, अब तो वो बहुत दिन से नहीं आया। बहुत बातूनी आदमी है, इसके अलावा कुछ खाने पीने के लिए मांग लिया करता है। इस तरह उससे रमजी साहब का नाम और उसके दोस्त के बारे में मालूम हुआ था। वो खुद कहाँ होता है, कहाँ करता है, क्या काम करता है, इस बात का हमें कुछ पता नहीं। बहुत देर तक हम फ्लैट पर रहे। नादिर खान बड़े माहिराना अंदाज में फ्लैट की एक एक चीज का जायजा ले रहा था। उसके बाद उसने कहा, यहाँ काम खत्म हो गया, बहरहाल मालूमात कराऊंगा कि रमजी साहब का क्या चक्कर है, देखे कितनी मालूमात मिलती है, अब कब्र की निशानदेही भी हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नादिर खान के साथ थाने चल पड़े। थाने चलकर नादिर खान ने हमें चाय पिलवाई। इसके बाद अस्पताल का वो आदमी आ गया जिसने पापा की तदफीन की थी। नादिर खान ने हमारे लिए टैक्सी मंगवाई और बोला, आप इसके साथ चले जाइए, जाहिर हुसैन साहब को सारी तफसीलात दूंगा, बाद में जो भी मालूमात मिली हम एक दूसरे से राब्ता कर रखेंगे। हमने नादिर खान से इत्तफाक कर लिया। अस्पताल के आदमी के साथ हम टैक्सी में बैठकर निकल पड़े। खासे तवील फासले के बाद टैक्सी एक कब्रिस्तान के सामने रुक गई। टैक्सी से उतरकर हम कब्रिस्तान के गेट से अंदर दाखिल हुए। वो शख्स हमें कब्र तक ले गया जो उसके ख्याल में पापा की थी। उसने कहा, ये कब्र है साहब। सरफराज भाई ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है? साहब जी दिन रात यही काम करते हैं, हमने खुद उन्हें लहद में उतारा था। ठीक है, सरफराज भाई ने कहा, और उसके बाद हम पापा की कब्र को देखने लगे। दिमाग में एक रील सी चलने लगी। पापा हमारे साथ बैठे हुए हंस बोल रहे थे और हम उनके साथ सैरो तफरी कर रहे हैं। मामा भी साथ हैं। पापा खुश मिजाज आदमी थे, बस उन पर जब कभी संजीदगी का दौरा पड़ता तो सिर्फ अपने वतन को याद करते, फिर वो काफी देर तक संजीदा रहते, जबान से कुछ नहीं कहते, लेकिन इतना अंदाजा होता था कि अपनों को याद कर रहे थे। बहुत सी यादें पापा से वाबस्ता थी। हम दोनों भाइयों की आंखों में आंसू जारी थे। हम दोनों बोझल दिल के साथ वहां से निकले और टैक्सी में बैठकर वापस अपने घर आ गए। ताया अबू सामने नजर आ गए। वो जल्दी से हमारी जानी बढ़े और बोले, हाँ भाई कैसा रहा, आओ आओ अंदर आओ। हम उन लोगों के साथ बरामदे में जा बैठे। उन्होंने हमारे चेहरे से हमारी अफसुर्दगी का अंदाजा लगाया। जी ताया अबू, हम पापा की कब्र देख कर आए हैं। अरे ये तुमने जल्दबाजी कर डाली, मुझे भी साथ जाना था। कोई बात नहीं ताया अबू, हम देख आए हैं, हम आपको भी साथ ले चलेंगे। ताया अबू जज्बाती हो रहे थे, कहने लगे, मैं दोबारा कब्र को नए सिरे से बनवाऊंगा। थोड़ी देर हम खामोश बैठे रहे और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा, फ्लैट पर गए थे? जी ताया अबू, हमें बहुत सारी मालूमात मिली। अजीब सी कैफियत थी वहां पर, रमजी साहब का पता नहीं चल सका वो कौन थे, पड़ोसियों ने भी उन्हें आज तक नहीं देखा। ताया अबू गहरी सांस लेकर खामोश हो गए। ताया अबू कहने लगे, सब कुछ पहुंच चुका है वहां, सारा सामान सेट कर दिया गया है, लेकिन अभी तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो उधर जाकर रहना। असल में वो जगह मैंने इसलिए साफ सुथरी करा दी है कि तुम्हें ये एहसास ना हो कि तुम हमारे यहाँ मेहमान हो, बल्कि तुम लोग यूं समझो कि तुम अपने घर में आए हो। जी ताया अबू, क्या क्या किया है आपने वहां पर? भाई सारा फर्नीचर पहुंचा दिया है, फिर जिस किसी चीज की जरूरत हो मंगवा ली जाएगी, ताया अबू ने कहा। हम उनके खलूस को महसूस कर रहे थे, बस दिल बोझल था अपने वालिद साहब की वजह से। रात का खाना खाने के बाद हम लोग ताया अबू से इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गए। मामा और सरफराज भाई बैठकर बातें करने लगे। दानिया के चेहरे पर मुझे कोई खास बात महसूस नहीं हुई। मैंने इशारे से पूछा कि कोई बात हुई तो वो बोली, आइए भाईजान जरा बाहरदारी में चलते हैं। सरफराज भाई और मामा ने चौंक कर दानिया को देखा, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। दानिया कहने लगी, भाई आपको मालूम है मैंने मनामा के एक बहुत से मोतबर अस्पताल से नर्सिंग का कोर्स किया है। थोड़ी बहुत मालूमात मुझे ऐसे मरीजों के बारे में है जो किसी दिमागी आरजे का शिकार होते हैं और कोमा में चले जाते हैं। दादी अम्मा के बारे में उन लोगों ने मुझे बताया है कि 8 साल से कोमा में है। मैं फटी फटी आंखों से दानिया को देखने लगा। कोमा का मरीज अगर होश में आ जाए तो आप यूं समझ लीजिए कि वो सेहत याब हो जाता है, उसकी बीमारी उसी वक्त खत्म हो जाती है जब तक उसके वजूद में कोई हरकत ना हो। दादी अम्मा होश में आई थी, आप यकीन करें शहाब भाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने हाथों से होंठों से लगाकर चूमा था, प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। मेरा हाथ चूमने के बाद उन्होंने छोड़ दिया और फिर आंखें बंद करके पहली सी कैफियत में आ गई। मैं उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि यही वाकया मेरे साथ भी पेश आ चुका है। मैंने अपने चेहरे पर अजीब ताज्जुब के असरात पैदा करके कहा, ऐसा होना मुमकिन तो नहीं, लेकिन तुम इतने एतमाद से कह रही हो तो मानना पड़ेगा, लेकिन ये बात अभी खुद तक रखना और देखना दोबारा ऐसा होता है या नहीं। दानिया ने गर्दन हिला दी, वो कमरे में चली गई और मैंने अपने कमरे का रुख किया। सरफराज भाई मामा के पास बैठे बातें कर रहे थे। मैं वॉशरूम जाना चाहता था, इसलिए मैं अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। پھر میں کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہونے والا تھا کہ مجھے احساس ہوا کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ ماما اپنے کمرے میں تھی، سرفراز بھائی بھی ان کے پاس تھے، دانیا بھی میرے سامنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر میرے کمرے میں کون ہے؟ میں اندر داخل ہوا، کوئی عورت تھی جو دیوار کے پاس ایک کھونٹی میں لٹکی ہوئی میری قمیض ٹٹول رہی تھی۔ میرے قدموں کی آٹ پر اس نے چونک کر مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے غسل خانے کی طرف بھاگی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس دن میں نے اسے دیکھا جس نے خود کو حمیدہ کہا تھا، مگر وہ حمیدہ نہیں تھی۔ وہ پھرتی سے غسل خانے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ میں کچھ لمحے حیران کھڑا دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر غسل خانے کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا، سنو تم جو کوئی بھی ہو باہر آؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ باہر آؤ، میں جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میرے کان اندر آہٹوں پر لگے تھے لیکن واش روم میں بالکل سناٹا تاری تھا، کوئی ہلکی سی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک میں نے انتظار کیا، اس کے بعد دروازے پر دستک دی اور کہا، دیکھو میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، تم جو کوئی بھی ہو میرے ہاتھوں تمہیں ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا، باہر آؤ ورنہ میں دروازہ کھولتا ہوں۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اسے دبایا۔ وہ اگر چاہتی تو اندر سے دروازہ بند کر سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہینڈل گھوم گیا اور میرے ہلکے سے دباؤ ڈالنے سے دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اندر غسل خانے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس پراسرار عمارت میں ایسے بہت سے کردار اور واقعات رونما ہو رہے تھے جس کے بارے میں سلطانہ اور ہیرا نہیں جانتی تھی۔ میں اس لڑکی کے حد و خال پر غور کرنے لگا۔ 30-32 سال کی ایک سنجیدہ سی عورت۔ مجھے کچھ یاد آیا کہ وہ میرے لباس سے کچھ نکال رہی تھی اور میں نے اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھی تھی۔ وہ کیا نکال رہی تھی؟ میں نے سوچا اور غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اپنے لباس کے نزدیک پہنچا، ایک لمحے کے اندر پتا چل گیا کہ اس نے وہی تصویر میرے لباس سے نکال لی تھی جو مجھے رمزی صاحب کے فلیٹ میں پاپا کے سوٹ کی جیب سے ملی تھی۔ لیکن اس عورت کا اس تصویر سے کیا تعلق تھا، اور تصویر والی لڑکی کا میرے پاپا سے کیا تعلق تھا، اور پاپا کی موت کا رمزی صاحب سے کیا تعلق تھا؟ دل چاہا کہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے بال نوچ ڈالوں۔ سر میں سوچ سوچ کر درد ہو رہا تھا۔ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اس تصویر کے سلسلے میں سلطانہ اور ہیرا سے پہلے ہی بات کرنی چاہیے تھی۔ ممکن تھا کہ وہ کوئی روشنی ڈال سکتی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، وہ پراسرار وجود عورت کا غائب ہو چکا تھا۔ دوسرے دن ماما اپنے کمرے میں اداس اور نٹھال سی لیٹی تھی۔ دانیا اور سرفراز بھائی ان کے پاس بیٹھے تھے۔ میں بھی پہنچ گیا اور ماما کے پاس جا بیٹھا۔ کیا ہوا دانیا، کیا بات ہے؟ دانیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگی، بس ہم اداس ہیں، پاپا کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا۔ پھر وہ یہ کہہ کر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ پورا دن گھر میں گزر گیا، آج کوئی خاص کام کرنے کو نہیں تھا۔ رات کو البتہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی۔ ماما اپنے کمرے میں تھی، میں اور سرفراز بھائی اپنے کمرے میں۔ سرفراز بھائی معمول کے مطابق سو گئے تھے۔ اچانک ہی کسی بلی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ نہ جانے کیوں اب یہ آوازیں مجھے چونکا دیا کرتی۔ کسی بلی کا رونا یا چیخنا عجیب بات نہیں، لیکن یہ بات صرف میں جانتا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر دوسری بلی کے رونے کی آواز آئی اور پھر اچانک ہی بہت ساری بلیوں نے واویلا مچا دیا۔ میں نے سرفراز بھائی کی طرف دیکھا، کمال کے انسان تھے، ایسی گہری نیند سوتے تھے کہ ان کے سر پر نکارے بھی بجائے جائیں تو آنکھ نہ کھلے۔ اس وقت بھی وہ آرام سے سو رہے تھے۔ بلیاں آدھی رات تک روتی رہیں اور میں جاگتا رہا۔ پتا نہیں ماما اور دانیا ان آوازوں سے ڈرتی ہیں۔ دوسری صبح جب میں نے دانیا اور ماما سے بلیوں کے بارے میں پوچھا تو ماما نے کہا، نہیں ہمیں تو کوئی آواز نہیں سنائی دی، کیوں کیا ہوا؟ ہاں ماما، ویسے یہاں بہت سی بلیاں ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ ساری کی ساری کالی بلیاں ہیں جو جھاڑ جھنکار میں پھرتی رہتی ہیں۔ ویسے ماما باہر نکلو تو یوں لگتا ہے جیسے یہ درخت، یہ پتے ہمیں گھور رہے ہوں۔ کبھی کبھی تو ماما آپ یقین کریں میں نے محسوس کیا ہے کہ ان پتوں پر کوئی دبے پاؤں چل رہا ہے۔ ایسا کیوں نہ کریں سرفراز بھائی کہ اب تو ہم یہاں رہ رہے ہیں، پھر کیوں نہ اس پورے علاقے کو صاف شفاف کر لیا جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، تایا ابو سے اجازت لے لیں پھر یہاں کچھ کام کریں گے، لیکن ابھی نہیں، پہلے میں کمپنی سے اپنے معاملات طے کر لوں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اس دن دوپہر کو ظاہر حسین صاحب کا فون آیا، وہ آنا چاہتے تھے۔ تایا ابو سے بات ہونی تھی، تایا ابو نے سرفراز بھائی سے پوچھا تو انہوں نے کہا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو انہیں بلا لیں۔ کوئی 4:30 بجے ظاہر صاحب پہنچ گئے، اپنے ساتھ ایک ملازم کو بلائے جو کچھ فائلیں اٹھائے تھا۔ چائے پیوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں امتیاز صاحب کی جائیداد کی تفصیل لایا ہوں، کل رات سے یہی کام کر رہا تھا۔ ظاہر صاحب کے لیے چائے آ گئی اور چائے کے دوران وہ جائیداد کے بارے میں تفصیل بتاتے رہے۔ میں اور سرفراز بھائی دنگ رہ گئے، ہم تو کافی دولت مند انسان تھے۔ بینک بیلنس بھی زبردست تھا جو کروڑوں تک پہنچتا تھا۔ ظاہر صاحب نے ساری تفصیل بتانے کے بعد کہا، بلا تکلف یہ ذمہ داری آپ لوگ اپنے شانوں پر لے سکتے ہیں، مجھے شامل رکھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، ورنہ جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ سرفراز بھائی کہنے لگے، ظاہر صاحب جو طریقہ کار چل رہا ہے اسے چلنے دیں اور ہماری رہنمائی بھی کریں۔ کافی دیر ظاہر صاحب بیٹھے رہے اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہاں لاہور میں ہماری کافی جائیداد تھی، ایک کمرشل پلازا تھا جس کا نام سن رکھا تھا، لیکن تایا ابو کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ پلازا امتیاز احمد کی ملکیت ہے۔ پاپا نے یہ پلازا خریدا تھا اور اب اس میں بڑے بڑے شاندار دفاتر اور نیچے کئی بڑے سٹور تھے۔ کیا اندازہ لگا سکو گے کہ مارکیٹ میں اس پلازے کی کیا قیمت ہوگی؟ تایا ابو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں۔ ارے بھائی یہ اربوں روپے کی ملکیت ہے، اربوں روپے کی، سمجھے؟ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اور میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ امتیاز احمد نے یہ گاہ بہت زیادہ مہنگی نہیں خریدی ہوگی۔ اور ہاں مجھے یاد آیا، ایک بار اس نے تذکرہ کیا تھا کہ گلبرگ میں وہ کچھ تعمیراتی کام کروا رہا ہے، بس اتفاقاً ہی اس نے کہہ دیا، اور مجھے لگتا ہے یہ وہی پلازا ہوگا۔ تم یقین کرو یہ اتنی ہی مالیت کا ہے۔ پھر دوسری فائلیں دیکھیں، تین بنگلے تھے ہمارے، دو ڈیفنس میں، ایک ماڈل ٹاؤن میں، اس کے علاوہ زمینوں کی پوری تفصیل تھی۔ تایا ابو کہنے لگے، بھائی تم لوگ تو ارب پتی ہو، اپنے آپ کو جانتے نہیں، بڑا غلط کرتے ہو جو اپنے معاملات وہ لوگ اپنے بچوں سے چھپاتے ہیں۔ زندگی موت کا کیا بھروسہ، ہمیں اپنے بچوں کو ہمارے معاملات سے آگاہ ضرور کرنا چاہیے۔ اپنے غلط فیصلوں پر بعض اوقات پچھتانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور بعض اوقات محنت کی کمائی ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر زمینوں کی فائلیں دیکھی جانے لگی۔ بھبکی نامی جگہ پر کافی زمینیں تھیں، سانگلا ہل میں بہت سی زمینیں تھیں، اور پھر گکھڑ نامی ایک جگہ میں رائس مل تھی جو سرفراز رائس ملز کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ یہ سب ہماری ملکیت تھی۔ ہم لوگ تو ان فائلوں کو دیکھ کر خود حیران تھے، بہت دیر تک فائلیں دیکھتے رہے۔ اس دوران ہیرا سلطانہ، دانیہ اور ماما بھی آ گئی۔ حمیدہ نے سب کو چائے دی اور ہم کافی اور چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے لطف اندوز ہونے لگے۔ سرفراز بھائی کہنے لگے، تایا ابو میں سوچ رہا ہوں اب ایک گاڑی خرید لوں، اب ہم لوگوں کی مصروفیت بڑھ جائے گی، اب یہ ضروری نہیں کہ ہم سلطانہ کو ہر جگہ پریشان کریں، میں ایک ڈرائیور بھی رکھ لوں گا، اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ تایا ابو کہنے لگے، ویسے گھر میں ایک گاڑی بہت ہے، ہم کون سا اتنی استعمال کرتے ہیں، مگر پھر تم ضروری سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے۔ سلطانہ چونک کر کہنے لگی، نئی گاڑی کی ڈرائیور بھی میں ہوں گی، باہر کے کسی ڈرائیور کو رکھنے نہیں دوں گی۔ اور سرفراز بھائی اس کی بات سن کر ہنس پڑے۔ اگلے دن ہم گاڑی میں بیٹھ کر اپنے کمرشل پلازا اور اپنی جائیدادیں دیکھنے نکل پڑے۔ ہم کافی دیر ادھر ادھر گھومتے رہے۔ سرفراز بھائی نے کہا کہ ہمیں کہیں بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اتنے میں سلطانہ نے ہمیں ایک ایسی بات کا احساس دلایا جسے سن کر ہم حیران رہ گئے۔ سلطانہ کہنے لگی، آپ پیچھے وہ بلیک کلر کی لینڈ کروزر دیکھ رہے ہیں جو کافی دیر سے ہمارے پیچھا کر رہی ہے، جب سے ہم سمنا باد سے نکلے ہیں، یعنی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ کیا واقعی بھائی جان؟ میرا لہجہ تجسس میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرفراز بھائی نے کہا، ہاں میں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے، یہ اس ڈیفنس کے بنگلے کے پاس بھی ہمیں نظر آئی۔ تب مجھے تعجب ہوا تھا کہ یہ گاڑی ہمارا پیچھا کیوں کر رہی ہے، بس اس کے بعد میں نے اس پر نظر رکھی۔ حیرت ہے کون ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے دشمنوں کو معلوم ہو چکا ہے ہمارے آنے کا، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اگر آپ کہیں گے تو ہم کسی بہانے سے باہر نکل کر اسے دیکھیں۔ نہیں نہیں بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں نے کہا نا محتاط رہو، ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ہلکے بلیک کلر کی ایک لینڈ کروزر تھی، گاڑی بہت شاندار تھی۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہیرا سلطانہ بہت خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی، جہاں کھانا کھایا اس کھانے کی تعریفیں ہو رہی تھی۔ پھر موقع پا کر میں اور بھائی جان گھر کے اس دوسرے حصے میں آ گئے جو ہمارے قیام کے لیے تایا ابو نے شان و شوکت سے تیار کروایا تھا۔ بھائی جان بہت سنجیدہ تھے، کہنے لگے، یار ایک غلطی ہو گئی۔ کیا بھائی جان؟ اس لینڈ کروزر کا نمبر ہمیں دیکھنا چاہیے تھا۔ بھائی جان آپ پریشان مت ہو، میں نے دیکھ لیا۔ ارے واقعی؟ پھر تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے، رجسٹریشن آفس سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، میں نے کہا۔ اور بھائی جان ایک دم کسی سوچ میں ڈوب گئے۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، شہاب میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری یہی خواہش ہے کہ ذرا الگ بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ اس وقت اگر ہم یہاں نہ آتے تو رات کو میں نے تم سے یہ باتیں کرنا تھی۔ کیا بھائی جان؟ ایسی کوئی خاص بات نہیں الجھانے یا پریشان کرنے والی، تم نے دیکھ لیا کہ اللہ کے فضل سے پاپا نے اتنا کچھ کر لیا کہ وہاں مناما میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر زمینیں اور جائیدادوں کی جو تفصیل ہمارے سامنے آئی اس کا بھی تمہیں علم ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اتنی ساری جائیداد کو سنبھالنے کے لیے، اس کا کنٹرول کرنے کے لیے ہم دونوں کافی نہیں، تو दूसरी बात यह है शाह के दुनिया में कोई भी हो उस पर मुकम्मल एतमाद करके नहीं बैठना। हमें जो कुछ करना है अपने तौर पर ही करना है। मेरी मुराद इस वक्त जाहिर हुसैन है, बहुत नफीस इंसान है। उन्होंने दयानदारी के साथ हमें एहसासों की तफसील दी, लेकिन हम उन पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते। हमें एक छोटा सा ऑफिस बनाना होगा जिसमें हमें अपने साथ काम करने वाले चंद लोगों की जरूरत होगी जो हमारे मफादात की निगरानी कर सके। आज इस लैंड क्रूजर के ताकब से यह एहसास हुआ कि हम मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं और कोई हमारी टो में लगा है। वो कौन है ये तो बाद में मालूम होगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। जी भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे इस बात पर इत्तफाक करता हूँ। हमें कुछ कारकुन दरकार होंगे और उनकी खोज हम खुद करेंगे। हमें अखबार में इश्तिहार देना होगा, लेकिन ये भी यह सोचना होगा कि अगर अखबार का इश्तिहार हमारी तरफ से हुआ तो हमारे दरमियान गलत लोग भेजे जा सकते हैं। मैंने मुस्कुराती निगाहों से सरफराज भाई को देखा और कहा, सरफराज भाई आपके तजर्बे को मान गया, आपकी सोच मुझसे बहुत आगे है। सरफराज भाई मुस्कुराने लगे और फिर बोले, पापा को कत्ल किया गया है, कम अज कम इस बात पर तो मुझे कोई शक नहीं। पापा के कातलों की तलाश भी हमारी जिंदगी का अहम मकसद है। हमें बहुत से महाजों पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। बस मैं एक बार मनामा जाना चाहता हूँ ताकि वहाँ जाकर कंपनी से एक दयानतदार समझौता कर सकूँ। बिल्कुल भाईजान, मगर मुझे जरा तशवीश हो गई है कि हमारे दुश्मनों को शायद हमारी यहाँ आमद का इल्म हो चुका है, या वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पापा को कत्ल किया है, क्या समझे? मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। इसी वक्त हमीदा अंदर आ गई और उसने कहा, बड़े भाई आपको बड़े सरकार बुला रहे हैं। सरफराज को वो बड़ा भाई कह रही थी। सरफराज भाई ने कहा, आओ चलते हैं। आप जाइए, मैं जरा यहाँ बैठता हूँ, मैंने कहा, और सरफराज भाई गर्दन हिलाकर चले गए। मैं अपनी जगह बैठा सरफराज भाई की बातों पर गौर करता रहा। उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त था। हमें कुछ लोगों को अपने मददगार के तौर पर अपने साथ शामिल करना था, लेकिन उसके लिए हमें कोई उलझा हुआ तरीका कार इख्तियार करना होगा। ऑफिस भी बताना जरूरी हो गया क्योंकि जमीनों वगैरह के चक्कर भी लगाने होंगे। एक बाकायदा सेटअप बनाना था। हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि हमारी रिहाइश यहीं इसी घर में होनी चाहिए। ताया अबू को भी तनहा नहीं छोड़ा जा सकता था और दादी अम्मा को भी। माजी में जो कुछ हुआ, लेकिन अब तो वो शख्स दुनिया में मौजूद नहीं था जिससे इन लोगों का बिगाड़ था। दो तीन कमरों को देखकर मैं उस कमरे में पहुंचा जो किसी कदर तारीख था। ये एक ऐसा कमरा था जिससे निकलने के बाद बैरूनी फाटक देखा जा सकता था या उस तक जाया जा सकता था। मैं दीवार पर स्विच तलाश करने लगा कमरे को रोशन करके ताकि उसका जायजा ले सकूं कि अचानक ही मुझे एक बिल्ली की गुर्राहट सुनाई दी और मेरी निगाहें उस गोशे की जानिब उठ गईं जो पूरे कमरे का सबसे तारीख गोशा था। वहां मैंने दो आंखें देखी, दो भयानक सफेद आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये आंखें किसी चमगादड़ या बिल्ली की नहीं थी बल्कि इस नीम तारीख माहौल में मैंने एक भारी भरकम औरत को देखा जो काली भजंग और फरबा जिस्म की मालिक थी और जिसके सफेद दांत गराहट के अंदाज में बाहर निकले हुए थे। मैं एकदम ठिठक कर रुक गया। इसी वक्त उस औरत ने खौफनाक गराहट के साथ मुझ पर हमला कर दिया और अपना मुंह खोलकर मेरी गर्दन को अपने दांतों में गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगी। जो कुछ हुआ उसकी मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। दोस्तों ये कहानी जारी है, इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।